وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، آپ تو چپکے جا کے بیٹھ گئے، آپ حضرات اور آگے آ جائیں، چلو اور ادھر اٹھو، شاباش، گرو کو آگے بیٹھنے دو، آپ بھی آگے آ جائیے، ادھر آگے آ جائیے. میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد، عارف باللہ شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن ہے شیطان اور ایک دشمن ہے نفس. ان دونوں کی دشمنیوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ شیطان وہ ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے، ہمیشہ دشمن رہے گا، کبھی دوست بن نہیں سکتا، ہمیشہ دشمن ہی رہے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، لیکن شیطان کی دشمنی کا علاج وہ بہت آسان ہے. کہ شیطان کی دشمنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ایسی ہے شیطان کا کہ جیسے کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر میں، کسی کے گھر میں جانا چاہے تو کتا اس کا رستہ روکتا ہے. وہ کتا جو میزبان میں پالا ہوا ہے، وہ کتا اس کا رستہ روکتا ہے. تو کتے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کہ کتے نے بھونکا تو کتے سے ہم بھی بھونک سے بات کریں، تو کتا تو خوش ہو جائے گا کہ میرا بھائی آ گیا. لہذا کتے کی بھونک کا علاج یہ ہے کہ مالک سے رابطہ کرے اور مالک کو کہے کہ جناب مالک کے کتا، اپنے کتے کو خاموش کرائیے. تو وہ مالک کیا کرے گا کہ کتے کو سیٹی بجائے گا، ٹونی ہٹ جاؤ. تو ٹونی جو ہے وہ رستہ دے دے گا، نہ کتے سے بھونکنے کی ضرورت اور نہ کتے سے لڑنے کی ضرورت. ایک عابد تھا، عابد یعنی بہت عبادت گزار. مولوی تو سمجھ صاحب کچھ تھوڑا سا نیچے رہو گے، بیٹھو ایسے بیٹھ جاؤ، یہ ایسے کر گئے ہے نا، اب ٹھیک ہے نا، یہ یوں کرو کہ ذرا کرسی اور اونچی رکھا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پیچھے والے حضرات بھی دیکھ لیا کریں. لیکن ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا کہ جب کرسی پر بیٹھو، کسی اونچی جگہ پر بیٹھو، تو اپنے مراقبہ کرو. وہ یہ مراقبہ کرو کہ میں ترازو کا وہ پلڑا ہوں جو ہلکا ہوتا ہے اور وہ اوپر ہوتا ہے، اور جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو ہوتا ہے، اور دریا کی سطح پر، سمندر کی سطح پر تنکے ہوتے ہیں، اور موتی وہ نیچے گہرائی میں ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ بڑائی نہ آنے پائے، اپنے کو اچھا نہ سمجھے. یہ مراقبہ سکھایا ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتہ نے، لیکن یہ انتظامن ہے، انتظام کی جاتے ہیں، کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ محبت ہوتی ہے، تو محبت کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دیکھتے رہیں اور دکھاتے رہیں، دیکھتے رہنا اور دکھاتے رہنا، دونوں باپ کا مزہ لے، افعال کا مزہ بھی لے، سلاتی کا بھی مزل ہے اور مزید فی کا بھی مزل ہے، دیکھتے بھی رہیں اور دکھاتے بھی رہیں. تو میرے پیارے شیخ دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ اب وہ جو میزبان ہے وہ خصوصی سیٹی بجاتا ہے اور کوٹ بجاتا ہے جس سے کتا دم ہلاتا ہوا سائڈ پر ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک واقعہ بھی سنایا کہ ایک عابد تھا عبادت گزار، وہ عابد جو ہے اس کو معلوم چلا کہ قریب کے ایک علاقے کے اندر ایک درخت کی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے. وہاں عجیب آدمی آپ چھپ جاتے ہیں، اچھا چلے وہاں بیٹھے لیکن کم سے کم سامنے تو رہے نا. ایسے تو ایسے ہو جائے، ایسے یوں ایسے بس ہم اسی پر صبر کر لیں گے. تو اس عابد کو پتا چلا کہ درخت کی پرستش کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے. تو اس عابد نے کلہاڑا اٹھایا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے وہ درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا. راستے میں اس کو شیطان ملا. شیطان نے پوچھا صوفی صاحب کدھر کو چلے؟ صوفی صاحب نے کہا یہ کلہاڑا دیکھ رہا ہے، وہ جو درخت جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کو پرستش کی جا رہی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، شرک کی جڑ کو میں کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا صوفی صاحب ذرا ہو لے، اپنے جوش کو ذرا ٹھنڈا کرو، کہاں تم اتنا ایسے تم کو کیسے کاٹنے دے دیں گے؟ آپ ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ جائیے، آگے آ جائیے ادھر. ہاں یہاں ٹیک لگا لیں ادھر. اچھا وہاں تو صحیح ہے. میں نے کہا یہاں بھی ٹیک لگانے کی جگہ ہے، یہاں سے ٹیک آف کراتے آپ کو. تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو گیا ہو جائے. تو شیطان نے اس صوفی سے کہا، اس عابد سے کہا کہ ایسے ہی تم درخت کو کاٹ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ تو کیسے میرا رستہ روکے گا؟ شیطان نے کہا کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، آ جا دیکھتا ہوں کیسے جاتا ہے. شیطان نے اس سے کشتی شروع کر دی. اس کشتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عابد نے شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا، گردن اٹھائی، گردن کے قریب کناڑی دی، کہا وہ درخت کو تو بعد میں کاٹوں گا، پہلے تیری گردن اڑاتا ہوں. شیطان نے کہا بھائی دیکھو ایسا کام نہ کرو، میری گردن نہ مارو، میں تمہیں ایک بہت کام کی چیز بتا دیتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ کہ دیکھو تمہاری بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ایک کام کرو، میں تمہیں روزانہ 5 سونے کی اشرفیہ دیا کروں گا، اور دیکھو یہ نقد مال آج کا میں تمہیں کیش دیتا ہوں، آج نقد اور کیش لے لو، کل سے تمہیں آن لائن چیک مل جایا کرے گا. آج 5 اشرفیوں کا آن لائن چیک مل جائے گا، آن لائن پیمنٹ ملے گی جو فوراً تمہارے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں ادھر چلو. ٹھیک ہے ادھر دیکھیے نا، کتنے بڈھے ہیں جن کا انتظار ہوتا ہے. دیکھیے یہ سب ملاقات. تو صوفی نے کہا کہ 5 اشرفیہ، اچھا چلو بھائی ہم ذرا اس کو 5 اشرفیوں کو کھاتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کا ذرا کچھ دودھ بادام پیئیں گے. اس نے کہا کھاؤ ذرا تم دودھ بادام پیو، طاقت آئے تو پھر اس سے درخت کو کاٹنا، کیونکہ ابھی تم اتنے کمزور ہو، کئی کئی مرتبہ تم کو دن میں فاقے ہوتے ہیں، تو درخت کو کاٹنے کے لیے کچھ طاقت چاہیے. جیسے تم جاؤ گے تم اتنے کمزور ہو کیسے درخت کو کاٹو گے، یہ 5 اشرفی لو ذرا اس سے دودھ بادام پیو، کچھ چکن کڑھائی کھاؤ، کچھ دیسی انڈا وغیرہ کھاؤ، تو پھر اس کے بعد آ کر درخت کو کاٹنا.
اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ طاقت مل جائے گی تو طرف کو کاٹنے میں آسانی ہوگی. اب وہ پانچ شرط لی اور کہا کہ آئندہ کی پیمنٹ کیسے ملے گی؟ کہا تمہاری آن لائن پیمنٹ کی جو سلپ ہے وہ تمہارے تکیے کے نیچے مل جائے کرے گی، وہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، تم اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کر لینا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ واپس کندھے پر کلاڑا رکھا اور واپس چلا گیا. اگلے دن جب صبح سو کر اٹھا تو دیکھا کہ سلپ موجود ہے. اس نے کہا بات کا تو بڑا پکا. اس طرح چھ دن تک وہ پانچ اشرفیاں اس کو ملتی رہی. ساتویں دن جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ تکے کے نیچے سے اشرفیاں آئے. اس نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، شرک کیا جا رہا ہے اللہ تعالی کا. اس نے کہا اٹھایا کلاڑا، چلو جو شرک ہو رہا ہے اس کی جڑ کو کاٹو. اب جناب پھر کلاڑا سر پر رکھ کر اپنے کندھے پر رکھا، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے چلے. اب راستے میں شیطان پھر ملا. اس نے کہا جناب کدھر؟ اس نے کہا چھ دن خوب دودھ بادام پی لیا، پستہ وغیرہ کھایا اور بادام کھایا، جبکہ میرے پاس بادام بھی نہیں ہے. اور بے دام بادام ملا بے دام. اب میں جا رہا ہوں درخت کو کاٹنے جس کی پوجا کی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ایسے تو چلا جائے گا کاٹنے. تب اس نے کہا کہ اچھا بادام پیا ہے، جنگ بیٹھک کی ہے، باڈی بلڈنگ کلب میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈمپل کے ساتھ کچھ ورزش کی ہے، تو اب کیسے نہیں درخت کو کاٹوں گا. اس شیطان نے آسین پھینکی، وہ دیکھیے آپ کے دوست آئے، آئیے ادھر آ جائیے. بیٹھے رہو نا یہاں پہ، جگہ بنا دیں گے ادھر. ناظم صاحب کو ادھر بٹھاؤ. ہاں بھائی یہ تو صحیح ہے، وہ تو ہوشیار ہے، ناظم صاحب کو خوش کر رہا ہے. پر آ گئے جمنے میں. تم تھوڑا آگے کرو اور ادھر آرام سے بیٹھو. تو اب جو واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ ایک عابد جو تھا صوفی، وہ ایک درخت کو کاٹنے کے لیے چلا جس کی لوگ پوجا کر رہے تھے. تو شیطان نے کہا جناب آپ کمزور ہیں، یہ پانچ اشرفیہ روزانہ لے لیا کریں، ذرا کچھ دودھ بادام وغیرہ پئیں، پھر اس کے بعد درخت کو کاٹنے کے کو جانا. اب وہ چھ دن تو اشرفیہ ملی، ساتویں دن نہیں ملی، دوبارہ چلا. شیطان نے پھر رفتہ روکا. اب شیطان نے پھر کچھ سیکھی. اب یہ ہوا کہ شیطان نے اس صوفی کو اٹھا کر پٹک دیا جس نے باڈی بلڈنگ کلب کے اندر ایکسرسائز بھی کی تھی، اس کو اٹھا کر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا. اس نے کہا اب بتا تو کیسے جائے گا درخت کو کاٹنے. تو وہ صوفی نے کہا کہ وہ سب تو بات کی بات ہے، لیکن مجھ کو ایک بات بتا، ایک ہفتے پہلے میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اب میں نے زیادہ دودھ بادام وغیرہ پیا ہے، ذرا ایکسرسائز کی ہے، کچھ مچھلیاں وغیرہ نکالی ہیں، کچھ کندھے بندے سینہ ہے، سب تگڑا ہو گیا ہوں، لیکن ایک ہفتے پہلے میں نے تجھے پٹک دیا تھا، آج تو نے مجھ کو پٹک دیا، کیا راز کیا ہے اس کا؟ شیطان نے کہا رے بدھو، کوئی جسم بنانے سے، باڈی بنانے سے کوئی اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری تھوڑی کی جاتی ہے. جب بندہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے میں جاتا ہے، کسی منکر کو مٹانے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اور اس دن جو تو جا رہا تھا، دودھ بادام تو نے نہیں پیا ہوا تھا، تو فاقے کے ساتھ تھا، سوکھی روٹی کھایا کرتا تھا، چٹنی روٹی کھایا کھاتا تھا، لیکن تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس لیے تو نے مجھ کو اٹھا کر پٹک دیا تھا. لیکن آج تو جو تو جا رہا ہے، دودھ بادام پیا ہوا ہے، ایکسرسائز کی رہی ہے، لیکن آج جو تو جا رہا ہے وہ پانچ اشرفیوں کی خاطر سے جا رہا ہے، اس لیے آج تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے. اس لیے میں نے تجھے اٹھا کر پٹک دیا. جو تو نے اس دن مجھے پڑھا تھا وہ اخلاص اور وہ درد تھا جس کی وجہ سے تو نے مجھ پر قابو پا لیا تھا. آج تیرے پاس اخلاص نہیں ہے, خلوص سے نہیں جا رہا بلکہ فلوس کی وجہ سے جا رہا ہے, اس لیے آج میں نے تجھے اٹھا کر پٹک دیا. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلے کا حکم نہیں ہے کہ جب شیطان آئے تو آستین کہتی آ جا چل کشتی لڑے ہم. میں نے بھی ہلک ہوگن کی بڑی کشتیاں دیکھی ہوئی ہیں اور ریسلنگ کے بڑے داؤ پہ جانتا ہوں کشتیاں دیکھ دیکھ کر اور انڈر ٹیکر کی کشتیاں بھی دیکھ کر سب میں جانتا ہوں داؤ پیچ کون سے خاص داؤ لگاتا ہے وہ سب پتا ہے مجھے. اور انڈین فلمیں دیکھ کر ہیرو جس طرح سے لڑائی کرتا ہے وہ سارے مجھے ترکیب اور داؤ معلوم ہے. نہیں میرے دوستو, شیطان سے مقابلے کا حکم نہیں ہے, شیطان سے مقابلے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے یہ شیطان ملا رسالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کتا ہے, یہ شیطان کتا ہے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار سے گیٹ آؤٹ کیا ہوا نکالا ہوا کتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے باہر کھڑا رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا چاہتا ہے شیطان اس پر بھونکتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہ جا سکے. لیکن شیطان سے کشتی کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ شیطان سے کا کیا علاج ہے؟ وہ علاج جو کتے کا علاج ہے کہ جس طرح سے کتا گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا, گھنٹی دبا کر مالک سے رابطہ کرتا ہے, مالک کوٹ بتاتا ہے اور سیٹی بجاتا ہے, کتا کو ملاتا ہوا سائڈ پر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب شیطان ہمارا رستہ روکے وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے. لا حول ولا قوة الا بالله. اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے سکھایا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, پناہ مانگو شیطان رجیم سے, کیونکہ قرآن مجید پڑھ کر تمہارا اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو گے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا اور شیطان تمہارا رستہ روکے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی طور سے شیطان کتے کی تم اس کی ٹانگوں کے درمیان دبوا کر اس کو سائڈ پر کر دیں گے اور تم اپنے مالک سے جا کر مل جاؤ گے. یہ تو تھا شیطان جس کے وسوسوں کو حکیم الامت خانوی مجدد زمانہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے جو قید اور مکر ہے فریب ہے وہ بہت کمزور ہے. ہم شیطان کو ہر چیز میں شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں, حالانکہ شیطان کا مکر و فریب انتہائی کمزور ہے. ان کید الشیطانی کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے. جو زیادہ خطرناک چیز ہے وہ اصل میں شیطان سے بھی بڑھ کر ہے, جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے اور اللہ والے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا نفس. شیطان, البتہ فرق یہ ہے شیطان اور نفس میں کچھ فرق ہے, وہ یہ کہ شیطان دشمن تھا, دشمن ہے, دشمن رہے گا, کبھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا. میرے مرشد نے سنایا کہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی, آنکھ دیر سے کھلی. تہجد بولا ہے, فجر کی نماز نہیں بولی ہے, کیونکہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے قضا کرنا یہ تو ہمارے معمولات میں سے شامل ہے. اور عجیب ہے, سردیوں میں کیسے امتحان ہوتا ہے, سردیوں میں ایسے امتحان ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کا زمانہ ہے, گرم 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 بستر سے نکلنا مشکل. اور گرمیوں میں امتحان ایسے ہے, گرمیوں میں امتحان ایسے ہوا کہ فجر کی نماز وہ تاخیر جلدی ہونے لگی. اب رات کو ہم چونکہ سوتے ہیں دیر سے, کیونکہ کیبل کے پروگرام رات 2-3 بجے تک دیکھنا یہ بھی ہمارے ذمہ واجب ہے, کیونکہ اس سے جو روحانیت ملتی ہے اور اس سے جو ہمیں مزہ آتا ہے ٹی وی پر کیبل کے پروگرام پھر انڈین فلم دیکھنا, اس سے جو ہمیں ہمارے دل میں خوشیاں اور جو لذت ملتی ہے مزہ ملتا ہے اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے. وہاں مولوی صاحب کہاں اتنی دور جا کر بیٹھ گئے, تو ان سمیت آگے آ جائیے, ادھر جگہ بناؤ بھائی, جگہ ہے نا, پیچھے ہو جاؤ, آ جاؤ سمیت.
ادھر ہی آ جائیں نا مولوی صاحب کے ساتھ ہی, وہ تو آپ کی وجہ سے تو یہاں آئے ہیں, وہ یہ ادھر عالمی کی جگہ ہے ماشاء اللہ. یہاں کیا لاؤ, یہاں لوگوں کا دل کتنا ماشاء اللہ عزت کرتے ہیں علماء کی, یہ سعادت کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے, اور ہمارے لیے بھی سعادت ہے کہ علماء کرام آگے تشریف فرما رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. میں نے اپنے مرشد کو دیکھا اور حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا, علماء کو آگے بٹھایا کرتے تھے. لہٰذا یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں. تو چونکہ ہم کو رات کو دیر تک کیبل کے پروگرام اور رات کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گپے بھی لگانی ہوتی ہیں, اور رات کو اور بھی دوسرے مشاغل ہیں, پھر فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے, کیونکہ رات کا کام بھی زیادہ ضروری ہے. اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے زمانے میں کون کون سی معروف انڈین اداکارہ تھی, اگر ہم نے جواب لے دیا تو کتنی شرمندگی ہوگی. اگر نماز کی سنت یاد نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نماز کی سنت یاد نہیں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بہت بخشنے والا ہے. لیکن اگر انڈین اداکارہ کا نہیں پتا چلا, استغفر اللہ, کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور پھر نہیں معلوم کہ اس اداکارہ کی آج کل کون کون سی ٹاپ کی فلمیں آئی ہیں, تو بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ. مولوی صاحب کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا مزہ ملتا ہے اس میں, وہ بےچارے کیا جانے کہ کیا مزہ ملتا ہے جب ناچ کا پروگرام دیکھنا, سلمان خان کے ساتھ ایشوریہ رائے کا ناچ دیکھنے میں کیا مزہ ملتا ہے, مولوی صاحب کو کیا پتا. تو کتنا ضروری چیز ہے. اور باقی سنت نہیں معلوم کوئی بات نہیں, شرعی پردہ نہ ہو کوئی بات نہیں, اور اگر ہم جماعت سے نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں, اور اگر سنت کے مطابق ہمارا کھانا پینا نہ ہو, شادی بیاہ نہ ہو, کوئی بات نہیں. کیوں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, کتنا آسان ہے دیکھو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن بھائی وضاحت کر دوں, ایسا نہ کوئی سمجھے کہ واقعی بڑی فضیلت کی چیز ہے, کہ واقعی یہ تو بہت فضیلت کی چیز ہے. افسوس ہم اتنے دن آپ کی ہنسی بتاتے ہیں کہ کافی ہے, یہ مجاز مرسل کے استعمال کافی ہے. تو میرے پیارے دوستو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحجد کی نماز قضا ہو گئی. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت معاویہ جب بعد میں اٹھے تو بہت روئے, اللہ تعالیٰ سے آزاری کی. اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی تحجد پڑھنے کا معمول ہے, اگر وہ فجر کے بعد اشراق کے بعد نوافل پڑھ لے, اس کی وہ قضا شمار کر لی جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ تحجد گزاروں میں شامل ہوگا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن آرام فرماتے کہ ایک شخص تحجد کا وقت تھا, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین کے گھر میں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر آپ کے پاؤں دبائے, آپ کی آنکھ کھل گئی. پوچھا بھائی کون؟ کہا جناب عجیب آدمی ہے, صحابی ہو کر امیر المومنین ہو کر تحجد کی نماز نہیں پڑھتے, تحجد پڑھیے. اچھا بھائی وقت ہے, جزاک اللہ. ارے بھائی تو ہے کون؟ حضرت آپ یہ نہ دیکھیے کہ نیکی کون کروا رہا ہے, آپ یہ دیکھیے نیکی کا کام آپ سے کروایا جا رہا ہے. نیکی کی میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ کون ہے؟ یہ مت دیکھو کہ نیکی بتانے والا کون ہے, یہ دیکھو کہ کہتا کیا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو پتا چلا تو بہت بڑا متقی آدمی ہے, لیکن بتا ہے کون تو؟ اس نے کہا حضرت چھوڑیے, آپ کو اس سے کیا مطلب, مشہور زمانہ آدمی ہوئے, مشہور زمانہ ہوں میں, لیکن ہو بدنام زمانہ. ہر چیز, ہر مشہور چیز اچھی نہیں ہوتی ہے بھائی, مشہور ہونا یہ کافی نہیں ہے. اگر شہرت چاہیے تو پھر شہرت ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. میرے مرشد نے سنایا, حضرت مولانا مدن صاحب دعوت برکاتہ بہت مزے لے لے کر سناتے ہیں, کہ حضرت ابو ذر کو دیکھ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حاضر ابو ذر, یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے.
تو آپ نے فرمایا کہ تم آسمان کے رہنے والے ان کو کیسے جانتے ہو بھائی جبرائیل؟ تو کیا فرمایا؟ ہوا اشہر عندنا کہ یہ ہمارے یہاں ان کی شہرت زیادہ ہے، اہل مدینہ ان کو کہاں پہچانتے ہیں. تو پوچھا کہ کس وجہ سے یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی؟ کہا دو وجہ سے، کہ نصف رہی کی نفس ہی، کہ یہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. مشہور ہونے کے لیے بینر نہیں لگواتے، مشہور ہونے کے لیے پمفلیٹ نہیں لگواتے، مشہور ہونے کے لیے ٹی وی چینل پر نہیں آتے. یہ اس چیز کی شہرت کے طلبگار نہیں ہے، بلکہ اپنے کو مٹاتے ہیں. ایک اس وجہ سے ان کو یہ نعمت ملی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی کثرت سے کرتے ہیں. ان دو وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استحصار ان کے قلب پر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نعمت ملی کہ آسمان پر ان کی شہرت ہے. اور آسمان کی شہرت زمین کی شہرت سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کیا فرمایا، اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں مشہور زمانہ تو ہوں، لیکن ہوں بدنام زمانہ، اور میرا نام ہے ابلیس، شیطان جس کو کہتے ہیں. کرے ظالم تو اور نیکی کا کام کرے، تہجد کے لیے تو اٹھا رہے. اس نے کہا کہ حضرت ایسی بات نہ کریں، معلم الملائکہ رہ چکا ہوں، فرشتوں کا استاد، آزاد دل میرا نام تھا، ایسا نہیں ہوں میں. ہم بھی بہت نیکیاں کی، ہم بھی نیکیوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے مسئلہ، صرف مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم نے بھی بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا ہے، ہم بھی جانتے، قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. آئے کل کے لانڈے ہمیں سکھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تیرا کام، انہوں نے کہا میں بھی نیکیاں کر چکا ہوں، سجدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے، کثیر العبادت رہا ہوں. لہٰذا کبھی کبھی پرانا، کبھی کبھی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. میں نے کہا آپ صحابی رسول ہو کر اور آپ تہجد کی نماز نہ پڑھے سو رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھ بتا کیا بات ہے، دال میں کالا ہے، سو اور نیکی کا کام بتائے، سچ سچ بتا، تیرا چکر، تیرے چکر میں انشاءاللہ میں نہیں آؤں گا. نور نبوت، صحبت نبوت کے صدقے میں صلی اللہ تعالی وسلم، سچ سچ بتا کیا راز ہے؟ تب اس نے کہا کہ مجبور ہے، مجبوری ہے، بتا دیتا ہوں کہ بات یہ کل کہ کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، اور اس نماز کے قضا ہونے کا آپ کو غم تھا اور افسوس تھا اور دل میں دکھن تھی، تو وہ جس آہوزاری سے، اشکبار آنکھوں سے، تڑپتے ہوئے دل سے آپ نے آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اس سے آپ کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ وہ درجہ تہجد پڑھنے سے بھی نہ ملتا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ زیادہ اونچے نہ اڑے، ذرا تھوڑی نیکی، تھوڑا درجے پر رہے جس سے میں زیادہ چلوں نہیں، تھوڑی نیکی پر رہے آپ، زیادہ اونچا نہ جائیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض مرتبہ شیطان بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے، بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی نفلی عبادت کر رہا ہے، اگر کہیں دین کی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنی نفلی عبادت کرتا رہے گا، حالانکہ دین کی مجلس میں ہو، علم کی مجلس میں ہو، تو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہ اپنی نفلی عبادت میں لگا ہوگا. اور جو صحبت سے جہاں فکر کا حلقہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے. اور بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ایسے کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شکی نہیں ہوتا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ شاعر نے جو کہا ہے کہ یہ زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ طاعت میریا کہ تھوڑی دیر کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ لینا اور تھوڑی دیر یہ 1000 سال 100 سال کی اخلاص بے ریا عبادت سے افضل ہے, تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ لینا. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو شاعر نے اس میں بڑا مبالغہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ لینا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ روایت مفتی شفیع صاحب کی سے میں نے براہ راست سنی کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا اور حضرت نے جب یہ بات فرمائی حضرت کے چہرے پر ایک عجیب رنگ تھا, ایک عجیب کیفیت تھی, اور کیفیت سے فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے اس کو کم بیان کیا ہے اور حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر لکھ سالہ صاحب میریا کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ لینا 1,00,000 سال کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. پھر حکیم الامت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان نے ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی لیکن مردود ہونے سے بچا بچ سکا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. اگر گناہ سے نہیں چھوٹیں گے, گناہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس لیے کیا فرمایا کہ غافل گنہگار اور ذاکر گنہگار میں کیا فرق ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ایک غافل گنہگار یعنی جو اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتا, ذکر وغیرہ نہیں کرتا, وہ بھی گناہ کرتا ہے, اور جو ذکر کرتا ہے, جو علم پڑھتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ کے دین کا کام بھی کرتا ہے, اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. وہ گناہ سے مبرہ نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, وہ گناہ اس سے بھی ممکن ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں دونوں گناہگاروں میں فرق یہ ہے, وہ یہ کہ غافل گناہگار جب گناہ کرے گا تو اس کے بعد توبہ بھی کرے گا, لیکن جب ذاکر گناہگار تو اگر اس سے بر بنائے بشریت کمزوری کی وجہ سے اس سے گناہ ہوگا تو وہ جو ذکر ہے, وہ جو تلاوت کے انوارات ہے, اس کی برکت سے اور اے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرما کر اس کو پھر توفیق توبہ دیں گے, اشکباری دیں گے, آہوزاری دیں گے, جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو رو رو کر بنا کر پھر دائرہ محبوبیت میں واپس آ جائے گا. منزل بوجھ سے گناہ کر کے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تھا وہ منزل بوجھ توبہ کی برکت سے منزل قرب سے تبدیل ہو جائے گی. معرومی کیا فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکب, توبہ کی سواری عجیب سواری ہے, تا فلک تا دست بیک نہزہ سے پس, کہ یہ بندے کو توبہ ایسی چیز ہے کہ وہ بندہ جو ذلت اور رسوائی کے کھٹوں میں اور گھروں میں گرا ہوا ہے توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت اور بلندیاں, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی برکت سے وہ بلندیاں اور رفتوں میں اڑ جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ توبہ کی عجیب کرامت ہے. یہ فرق ہے غافل گنہگار اور ذاکر گنہگار میں, یعنی وہ گناہ پر قائم نہیں رہے گا. جو ذاکر گنہگار ہے وہ گناہ پر قائم نہیں رہے گا, اس سے کو گناہ ہونا اس سے بھی ممکن ہے, گناہ کرنا اس سے بھی ممکن ہے, لیکن وہ اپنی گناہ. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا ایک بات اور بھی ہے, جب غافل گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی مشکلوں کے اندر ڈوب کر گناہ کرتا ہے, اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا. لیکن جو ظاہر گنہگار حافظ قرآن ہو, علم کی نعمت ہو, دین کے کام میں ہو, اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہو, جس کو وہ گناہ کرے گا اس حالت گناہ میں بھی اس کو گناہ کی کامل لذت نہیں ملے گی, اس کو ڈر اور خوف لگا ہوگا اس حالت میں بھی. یہ فرق بتایا میرے پیارے شیخ اور مرشد نے. تو میرے دوستو شیطان ادنی دشمن ہے تھا اور رہے گا, لیکن جو دوسرا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. یہ نفس دشمن ہے لیکن یہ نفس ہمارا دوست بن سکتا ہے. اور شیطان اور نفس میں فرق کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان کا بس ہوتا اور نفس کا تقاضا, کہ کیسے پتا چلے کہ یہ تقاضا شیطان کی طرف سے یا یہ تقاضا نفس کی طرف سے. میرے مرشد نے حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمائی کہ فرمایا جو تقاضا ایک مرتبہ آئے پھر چلا جائے تو یہ تقاضا شیطان کی طرف ہے, کیونکہ شیطان بہت بڑا بزنس مین ہے, پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس نے, وہ اتنا بڑا کانٹریکٹر ہے, وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک ہی مولوی کے پیچھے لگے رہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک ہی صوفی کے پیچھے لگا رہے, اتنا ٹائم نہیں ہے ایک ہی نمازی کے پیچھے لگا رہے, وہ ایک جال پہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور کہتے ہیں شیطان سے, حکیم الامت کی بات یاد آئی, شیطان سے کسی نے کہا تو نے بڑی مصیبت کی ہے, جہاں دیکھو تیری وجہ سے گناہ بدماشیاں ہو رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو میں کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا تو سب کچھ کرتا ہے. کہا دیکھو اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. وہ شیطان لے کر گیا اس کو حلوائی کی دکان پر, مٹھائی کی دکان پر, شیری وغیرہ, اور اس نے تھوڑا سا شیرا لیا اور اس کو انگلی پر لے کر دیوار پر لگا دیا. شیرا دیوار پر لگانا تھا, چوٹے آنے شروع ہو گئے. چوٹے آئے تو چوٹوں کو دیکھ کر چھپکلی اسے پیچھے آئی. چھپکلی کو دیکھا چوہے نے تو چوہا چھپکلی کے پیچھے بھاگا. چوہے کو بلی نے دیکھا تو بلی چوہے کو کھانے کے لیے دوڑی. بلی کو دیکھا باہر ایک آدمی کتے کو لے کر جا رہا تھا, مسٹر ڈاگ, تو وہ کتے کو لے کر جا رہا تھا. تو اس کتے کو دیکھ کر کتے نے بلی کو جو دیکھا تو کتا بھاگا. جب کتا بھاگا تو وہ جو حلوائی تھا مٹھائی والا, اس کی کڑھائی شیرے کی کڑھائی تھی, اس پر اسے کتا ٹکرایا تو وہ کڑھائی الٹ گئی. تو وہ جو مالک کو غصہ آیا اسے ڈنڈا اس کو کھینچ کر مارا, جس سے کتا بلبلاتا ہوا چیختا ہوا بھاگا. تو کتے کے مالک کو غصہ آ گیا, مسٹر ڈاگ کے مالک مسٹر ہش کو غصہ آ گیا کہ تم نے میرے کتے کو کیوں مارا. انسان کو مارو کوئی بات نہیں, لیکن جانور کو مار پیسہ نہیں. انسان کو مار دو کوئی بات نہیں, کیونکہ انسان ہی ہے. جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, انسان کیا ہے, ان کا تو کام ہی کیا ہے. ایک لڑکے نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو. اس نے کہا ہم پانچ بہن بھائی ہیں. تو پھر اس نے پوچھا تم لوگ کتنے ہو. کیا اس نے پندرہ. پندرہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں. میں یہی کرتے ہیں. تو نے کہا انسان کا کیا ہے, وہ تو ان کا تو کام ہی. لاکھ ان کو سمجھاتے رہو کہ بھائی تم سب ستارہ اور کوئی وغیرہ استعمال کرو, سنتے ہی نہیں. انہوں نے کوئی بات نہیں, آبادی اور بڑھ جائے گی. لیکن کتا جی اس کی نسل ختم نہیں ہونی چاہیے جانوروں کی. ایک صاحب نے میرے مرشد سے گلستان جوہر میں پوچھا کہ حضرت یہ جو پروانہ ہے یہ شمع پر قربان ہوتا ہے, اور بلبل جو ہے گل پر کون افضل ہے, پروانہ افضل ہے یا بلبل افضل ہے؟ حضرت مسکرائے فرمائے دونوں جانور ہیں. جانوروں میں افضل غیر افضل کیا ہے؟ فرمایا دونوں جانور ہیں. جانوروں میں فضیلت پوچھتے ہو, یہ انسانوں میں پوچھی جاتی ہے. دونوں جانور ہیں. وہ صاحب بھی بہت افضل, ہمیں بھی بڑا مزہ آیا. ابھی پچھلے سال ہمارے مرشد کا مدینہ شریف کا سفر تھا, مسجد ہو رہی تھی. ایک صاحب اس سے پہلے ملنے آئے جو مسجد نبوی کے ایئر کنڈیشن کے انتظامات کے انجینئر تھے. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت چونکہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور ملازمت کے لیے اس لیے وقت کم ہے, میں فوراً جانا چاہتا ہوں. مجلس شروع ہو چکی ہے, وقت شروع ہو چکا تھا. کہا لیکن حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے, ذرا مجھے ایک بہت میں پریشان ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کھڑا ہو گیا مجلس میں, بڑے بڑے علماء وغیرہ, ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش, پاکستان وغیرہ سب حضرات موجود تھے. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت سوال یہ پوچھنا ہے کہ مسجد نبوی کی ایئر کنڈیشن کی مرمت, اس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے مسجد کی چھت پر بھی جانا پڑتا ہے, اور بعض مرتبہ روزہ مبارک کے ادھر بھی جانا پڑتا ہے انتظام کی وجہ سے. لیکن عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے, اتنی شدید شدت ہوتی ہے گرمی میں, خوب گرمی ہوتی ہے کہ اگر ننگے پاؤں جاؤ تو تحمل نہیں ہوتا جانے کا, مجبوراً جوتا پہن کر جانا پڑتا ہے. لیکن جوتا پہنتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں مجبور ہوں. حضرت میں کیا کروں؟ اب ہم یہ سوال سن کر سب اہل مجلس سب حیران کہ کیا عجیب سوال ہے یہ. اور ہمارے پیارے شیخ حضرت کے دائیں ہاتھ پر تو خارج ہے, اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے, قوت اور توانائی عطا فرمائے. حضرت والا ایسے تشریف فرما تھے کیونکہ مجلس کے لیے, تو حضرت دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے وہ دائیں ہاتھ کی طرف سے اشارہ کیا, مسکرائے, آنکھ میں آنسو آیا, چہرے پر لالی آ گئی, سرخی آ گئی, اور فوراً فرمایا تم دو جوتے لو, ایک جوتا عام پہننے کے لیے ہو اور ایک جوتا صرف مسجد نبوی میں جانے کے لیے, صرف اسی کے لیے خاص ہو, اور وہ جوتا کہیں مت پہننا, صرف وہی کے لیے خاص رکھو. بس پہلے مسجد اٹچ کر اٹھے کہ کیا عجیب جواب ہے, دیکھیے کہ ادب بھی سکھا دیا مجبوری کا بھی ارادہ اور ادب بھی سکھا دیا کہ وہ جوتے کو صرف اسی کے لیے خاص رکھو کہ جو کہیں اور مت پہننا. وہ صاحب بھی مست ہو گئے کہ حضرت آج میرے دل سے اس نام کے جواب سے مجھے مزہ آ گیا, اور ہم اہل مجلس پر بھی عجیب کیسے تاری ہوگی, مزہ آ گیا کہ کیا عجیب و غریب جواب. میرے پینے کو اے دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. تو شیطان وہ جو کتا تھا اس بلی کے پیچھے بھاگا, کڑائی اٹھ گر گئی, مالک نے حلوائی نے اس کو مارا, تو غصے میں وہ جو مالک کا کتے کا اس کو غصہ آیا, اس نے تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی, مار دیا. اب سب نے تماشا, تمام دکانداروں نے دیکھا, انہوں نے آ کر اس کو مارنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں فوج آ گئی اور پورے تاجروں کو بس وہاں پہ ریک خون ریتی کا منظر شروع ہو گیا. سب لوگ آ رہا, شیطان شانتی کو لے کر تم کھڑا ہوا ہے. تب میں نے کیا کیا تھا, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, باقی تو کام خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا تقاضا, اور نفس کا فرمایا کہ جو تقاضا بار بار آئے یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ کر لو, وہ کہتا ہے یہ کر لو, دیکھ لو اگر تم نے شادی بیاہ میں خلاف سنت کام نہیں کیا, اور اپنے تم نے ٹیبل کرسی نہیں لگائی, اور تم نے پردہ رکھا, اور شادی میں کھانا نہیں رکھا, تو لوگ کہیں گے ارے یہ کون سا نیا طریقہ نکالا. اگر ابا کے مرنے کی خوشی میں تیجا نہیں کیا, بریانی نہیں پکائی, زردہ نہیں پکائیں گے, تو لوگ کہیں گے تو اپنے ابا کے مرنے کا غم نہیں ہے, کیونکہ آج کل ابا کے مرنے کی خوشی میں تیجے کے اندر سویم کے اندر زردہ اور بریانی بھی ضروری ہے, تاکہ پتا چلے کہ ابا کا ولیمہ ہو رہا ہے, ضروری ہے پتا چلے کہ غم ہو رہا ہے اس کو. اگر نہیں کیا, زردہ بریانی نہیں ہے, پھر اب ایک میک اپ پہ چلا ہے, اس میک اپ کا نام ہے سویم کا میک اپ, یہ عورتیں خاص کرواتی ہیں. اور ابھی چند روز پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا, تو وہاں پر ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ دلہا میک اپ اسپیشلسٹ, یعنی دولہوں کے میک اپ کا. شادی ہوگی نا, جگہ پوچھ لینا مجھ سے, وہ روز بیوٹی پارلر نہیں ہے, یعنی شہر میں پوچھنا ہے کہ بیگم سے کہاں جا رہی ہو, کیا روز بیوٹی پارلر, روز بیوٹی پارلر, ارے کبھی تو ناگا کر لیا کر, روز بیوٹی پارلر. تو اس کا نام کیا رکھا, دلہا میک اپ اسپیشلسٹ, وہاں لکھا ہوا تھا میرے ساتھ مولوی صاحب سے, وہاں لکھا ہوا تھا نا دلہا میک اپ اسپیشلسٹ, جگہ پوچھ لینا بیٹا, ٹھیک ہے, فیشل ویشل کریں گے, پتا نہیں لپسٹک وغیرہ لگائیں گے, کیا کیا کریں گے معلوم نہیں ہے مجھے, کیونکہ جس زمانے میں میری شادی ہوئی تھی اس زمانے میں ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ دلہا کا بھی میک اپ ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو نفس ہے یہ تقاضا بار بار ڈالتا ہے, یہ نفس تقاضا بار بار ڈالتا ہے کہ دیکھ, ہمارے ایک پیر بھائی ہے تو ان کے یہاں ولیمے کی دعوت تھی, اور ماشاء اللہ انہوں نے طلاق وغیرہ لگا کر اور عورتوں کا بالکل الگ انتظام کیا, یعنی داخل ہونے کا دروازہ مرد عورتوں کا بالکل الگ, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ داخل ہونے کا دروازہ ایک, پھر اس کے بعد پارٹیشن ہو جاتا ہے, یعنی پہلے آپ آنکھ لڑا لیجیے, پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو جائیے اور اپنے حصے میں جا کر توبہ کر لیجیے گا, اور جب باہر نکلے پھر دوبارہ سے ذرا آنکھوں ہی آنکھوں میں پی لیجیے گا, کیونکہ پھر وہاں سے بھابھی بھی باہر آ جائیں گی, یہاں سے پوچھیں گے بھیا بھابھی صاحب آپ کیسی ہیں, آپ کی شادی کدھر ہے, بہت دن ہو گئے آپ کو مکھن نہیں لگایا, اور وہ چچی ذات ہے وہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی, وہ بھی کہ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں, کیا ایسی لگ رہی ہے کہ میک اپ بھی شاندار ہے, بال ہے, ہیئر اسٹائل بھی بہت اچھا ہے, کپڑے بھی شاندار ہے, لیکن اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی ہو. تو یہ جو تقاضا نفس کی طرف سے ہوتا ہے, تو میں سنا رہا تھا کہ وہ جو پردہ الگ الگ تھا تو ان کی ایک تھوڑی دیر میں آئے, وہ ہمارے پیر بھائی آئے اور پسینہ پسینہ چہرے پر عجیب ہوائیاں اڑی ہوئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے پوچھا اور لوٹی کو کہ بھائی خیریت کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہا یار بس کیا بتائیں, ہماری ایک رشتے دار نہیں آئی ہے. تو اس رشتے دار نے آ کر بس شور مچا دیا. کیا شور مچا دیا؟ لو جی ہم اتنے میک اپ کر کے آئے ہیں, اتنے شاندار لباس اور ساڑی پہن کر آئے ہیں, اور تم نے مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ, داخل ہونے کا دروازہ الگ, نکلنے کا دروازہ الگ, دونوں الگ رکھا, تو ہم تیار کس کے لیے ہو کر آئے ہیں؟ جب ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں تو ہم تیار کس کے لیے ہو کر آئے ہیں؟ تو یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ سب نفس کی. ایک عورت مرد ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے. کہ صوفی صاحب ہیں ذرا, جب ایک ٹریول ایجنسی میں جاتے ہیں یا موبائل کی کمپنی میں جاتے ہیں, اب موبائل کی کمپنی میں سم کھو گئی ہے, دوسری سم لینی ہے کیونکہ موبائل چوری ہو گیا, اب دوسری سم لینی ہے. اب موبائل کمپنی میں گئے تو اب موبائل کمپنی والوں نے بھی سوٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں. اب آ گئے تو انہوں نے کہا کسی نظر کی حفاظت کرنی ہے, دیکھنا نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں لیکن نفس کیسے حملہ کرتا ہے, ٹوپی کو درست کیا, آج چشمہ اتار کر چشمے کو صاف کیا, موچھوں میں سے پسینہ صاف کیا, داڑھی کو نکال کر داڑھی کو کنگھی کی, قمیض کی کریز کو درست کیا, اس کے بعد نظر نیچی کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. بھائی جو لہجے کو چبانا یہ ذرا وہ ایک 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 جاہل, یعنی خود کہتا ہے میں جاہل ہوں, انگوٹھا چھاپ, بالکل پڑھا لکھا نہیں اور تاجر ہے بہت بڑا, مالدار ہے بڑا. تو اس نے کہا کہ مجھے چیک کسی نے دیا کہ بھائی یہ تمہارے نام کا چیک ہے, ذرا اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دو. ذرا کہ میں کیا, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا, میں نے بینک میں جا کر پوچھا کہ ہاں بھائی یہ چیک میرا نام ہے. انہوں نے کہا بھائی تیرے ہی نام ہے. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا تم بینک میں اکاؤنٹ تم نے جو کھولا ہوا ہے تو پیسے کیسے نکلواتے ہو, انگوٹھا کہاں کر؟ نہیں جی میں نے انگلش میں سائن کرنا سیکھا ہے. لیکن انگلش میں بتائیے. تو اس کو دیکھ کر لہجہ بدل جاتا ہے, الفاظ بدل جاتے ہیں. یہ جو یہ کیا, یہ سب نفس کرا رہا ہوتا ہے. یہ جب حسین ہوتی ہے, جب حسین سامنے ہو لڑکا یا لڑکی, تو انداز بدل جاتا ہے, لہجہ بدل جاتا ہے. ایک ٹریول ایجنسی کے حساب وہ کہنے لگے کہ جی عورتیں آتی ہیں ہمارے, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے مرد اور عورت برابر ہیں, ہم ان کی طرف دیکھیں ہمیں تو کچھ نہیں, ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے. میں نے کہا نہیں جناب, ضرور فرق ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں تھوڑی فرما دیا کہ یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے. کہنے نہیں جی ہمارا تو کچھ نہیں. میں نے کہا آپ دیکھیے, مرد جب آتا ہے, جب مرد آتا ہے اس نے کہا کہ جی میرا فلاں کام کرنا ہے, ذرا سیٹ دیکھیے گا, گائڈ میں آپ تشریف دیکھیے, ذرا میں بزی ہوں, میں مصروف ہوں, آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے, ابھی میں چیک کرتا ہوں آپ کا. ان کو 15 منٹ بٹھائیں گے اور اسی وقت کوئی خاتون آ جائے, آئیے ویلکم, پلیز ویلکم, سیٹ ہیئر, تشریف رکھیے, ٹھنڈا نہ ہو گرم, ٹھنڈا دیں گی گرم. اب اس کے لیے اتنے کھانے دار ذرا میں تھوڑا سا مصروف ہوں, جلدی کام ادھر بیٹھے, ابھی میں آپ کا کام کرتا ہوں. کہا مرد ہو تو ایسا چل بیٹھ ادھر مرد. اور عورت آ گئی کا, یہ لبوں پر مسکراہٹ, یہ چہرے پر بیتاشت, یہ آنکھوں میں چمک, یہ نفس نہیں تو اور کیا. کس طرح پہ وار کرتا ہے میرے دوستوں, نفس. ہمارے مرشد کا سفر تھا جہاز پر, حضرت کے ساتھ ایک ساتھ تھے انگریز ملک کے عالم, ان کی آنکھیں ایئر ہوسٹس سے کوئی چیز منگوائی, لانے میں تاخیر کی. اب وہ آنکھیں نکال کر اس کو انگریزی میں ڈانٹ رہے, حضرت سر جھکائے دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو سمجھا ہو رہا ہے. اب وہ چلی گئی, حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ صوفی صاحب آپ کی کتنے متقی ہیں کہ انگریزی میں آپ نے ان کو ڈانٹا, بڑا روک پڑا جی کہ آپ نے انگریزی میں ان کو ڈانٹا. کہا لیکن فرمایا کہ نفس بھی بڑا عجیب ہے, یہ بصورت غضب, نفس بصورت غضب بھی اپنی حرام لذت کو درامد کر لیتی. بصورت غضب کہ غصہ کر رہا ہے اگر غصہ کرنا تھا تو نگرانی کی کر کے کرتے، دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتا چلا کہ حالت غضب ہے لیکن آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید رہا ہے، لعنت دیکھ کے حاصل کر رہا ہے. نفس فرمایا اس طرح سے بھی بدمانی کرواتا ہے. بد نظری کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہے بیچاری یتیم بچی ہے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس سے تو بس جتنی بار اس کے سر کے نیچے آئیں گے اتنی نیچیاں ملے گی، لیکن سر پر ہاتھ نہیں پھینکتے، سر سے پھینکتے پھینکتے پیچھے تک بھی جاتا ہے. یہ نفس کی حرام لذتیں ہیں کہ خالو چار اتنے شفیق اور مہربان ہیں، ارے میری بیٹی آ گئی، آ جا میری بیٹی، سینے سے لگ جا، گلے لگ جا. اور بیٹا آئے تو ہاں بیٹا خیریت سے، اچھا چلو بیٹھو، اتنا بیٹی تو گھی لگ جا. یہ نفس کی حرام لذتیں ہیں میرے دوستو، جو اس طریقے سے وہ حرام لذتوں کو درامد کرتا ہے اور ہم اس کے لیے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو بالکل پاک اور بالکل نیت صاف ہے. میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ، میرے دادا پیر حضرت معاشاہ صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملازم تھا، وہ گڑ چوری کرتا تھا. تو حضرت پھولپوری نے اس کو ڈانٹا، فرمایا ظالم تو گڑ چوری کرتا ہے؟ میں کہا مولوی صاحب بری نیت سے چوری نہیں کرتا. حضرت فرمایا کوئی اچھی نیت سے بھی چوری کی جاتی ہے. وہ اچھی نیت سے چوری پتا کی ہے؟ وہ یہ کہ مالداروں کا مال لوٹو، ان کے یہاں ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرو. ارے یہ بڑے رحم دل ڈاکو ہیں، یہ اتنے رحم دل ڈاکو ہیں کہ مالداروں سے مال لے کر غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اصل میں یہ سب دیکھا نا وہ فلموں کے تماشے، یہ فلموں سے سب سیکھا ترکیب. اس لیے میرے پیارے دوستو نفس اور شیطان کا یہ فرق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آئے تلاوت کی مختصر سے وقت بتاؤ بھائی کیا ہوا، لیکن کون سا وقت بتائیں گے؟ سوا گیارہ. اس پر تو لطیفہ سنانا پڑے گا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ڈاکٹر کو کہا تھا جا کر کے، ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں. ڈاکٹر نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میرے دو بچے ہیں، دو لڑکے ہیں، ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر کیا؟ ڈاکٹر صاحب پریشانی یہ ہے کہ جب میں تو بلاتا ہوں آ جاتا ہے، اور جب میں تو بلاتا ہوں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا کروں، بہت پریشان ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی اس کا تو بہت ہی آسان حل یہ ہے کہ تم تناب رکھ دو اور تناب رکھ دو. تو بس ہمارے یہاں بھی یہی ہے، سوا نو کا نام سوا دس ہو گیا. آپ کو سوا دس کو سوا نو بولتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی تو دیکھیے کتنا ہے. فائدہ یہ کہ الحمدللہ بجلی کی بچت کتنی ہے، پچھلے سال اتنی بجلی ملی کہ اللہ اکبر، ایکسپورٹ بھی کی ہوگی ہم نے. اور اس کی دلیل موجود ہے میرے پاس، وہ دلیل یہ ہے ایکسپورٹ زیادہ کر دی ہمارے یہاں ختم ہو گئی. لالا آپ ایمان بڑھائیے بھائی، اتنے بڑے لوگ ہیں، عہدے دار ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ، کیا جھوٹ بولیں گے؟ وہ پارلیمنٹ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں جھوٹا پارلیمنٹرین بن جائے تو کیا ہے؟ لہٰذا آپ ایمان لائیں بجلی بچے گی. اب رہی بات کہ بجلی کیوں جاتی ہے پھر لانا، تو ایک وجہ تو پچھلے سال میں نے بتا دی، ایکسپورٹ کر دی، کیونکہ کئی غریب ملکوں کو بجلی کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ایکسپورٹ کر دی. رہی اس سال اگر بجلی جائے تو بات یہ کہ کبھی کبھی زیادہ خوشی سے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے نا. تو جب زیادہ بجلی آتی ہے نا، جو اتنی بچ جاتی ہے، زیادہ آتی ہے، تو تارے تو ہماری پرانے زمانے کی تارے کہاں تعامل کر سکتی ہیں؟ اس کی تجلی کا، بجلی کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے بجلی چلی جاتی ہے. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، اگر ایک گھنٹہ کی بچت سے اگر بجلی چلی جائے تو زیادہ گھبرائیے نہیں، یہ خوشی کی وجہ سے جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اور عبادت تو کرتے نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ منہ سے بڑی بڑی ہیں، شلوار کپڑوں سے نیچے ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے، نہ مرد پردہ کرتا ہے، نہ عورت پردہ کرتی ہیں. آخر کسی رستے سے تو اللہ تک پہنچنا نا. تو حکومت ہمارے لیے یہ انتظام کیا کہ عوام آ رہی، عوام جنت سے محروم نہ رہے، نہ تو ان کو صبر کے گھول پلاؤ. اتنا صبر کرواؤ کہ جنت کا اعلیٰ مقام مل جائے. پھر ان کا پھر جب فجر میں بجلی جائے گی تو ضرور مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے. کس طرح سے صبر کے ذریعے سے اللہ کا راستہ طے کرایا جا رہا ہے, یہ تو ہماری حکومت کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے بھائی. اس لیے آپ بدگمانی نہ کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, الحمدللہ رب العالمین. میرے مرشد نے جب یہ فرمایا پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو الحمدللہ الف لام استدراک کا ہے, یعنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص. فرمایا کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک, کہ بندہ کسی بندے کی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا علم عطا فرمایا, آپ کے بیان سے فائدہ ہوا, آپ کی بات سے فائدہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نیک بنایا ہے. تو یہ جب بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے, در حقیقت یہ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن جب کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے, اپنے دوستوں کو اپنے شیخ کی یہ بات میں سکھایا کرتا ہوں کہ جب کوئی تعریف کرے تو تین کام کرو. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مہربانی کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پر جوتے برستے, لیکن اے اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرے مسلمان بھائی کے دل میں میری محبت ڈال دی اور وہ میری تعریف کر رہے ہیں. آپ نے اس مسلمان بھائی کے دل میں میرے لیے نیک گمان ڈال دیا, محبت ڈال دی, کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو یہ نعمت اور ملے گی. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ثناء الخلق, مخلوق میں تعریف ہونا یہ دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے. دادا یہ بھی نعمت ہے, مخلوق میں تعریف ہونا میرے دوستوں یہ نعمت ہے, لیکن خود تعریف کروانے کی فکر نہ کرے. اس حاجی صاحب کی طرح کہ جو نماز پڑھ رہا تھا, دو لوگ ملنے کے لیے, ہاں یہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں, بہت نمازی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, دین کے مال کام میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, دین میں وقت بھی لگاتے ہیں. وہ تحیات میں بیٹھے تھے, اٹھ کر کہا ارے بھائی حاجی بھی ہوں, پھر دوبارہ نماز پڑھنے لگ گیا. ایسا نہ ہو, لہذا مخلوق میں تعریف ہونا میرے دوستوں نعمت ہے, لیکن جب مخلوق تعریف کرے ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ نعمت ہمارا کمال نہیں ہے, یہ نعمت تو آپ نے عطا فرمائی ہے. ایک کام. نمبر دو کام, اپنے کو ایسا نہ سمجھے, اپنے کو ایسا نہ سمجھے کہ میں ایسا ہوں, کیونکہ انسان اپنا حال جانتا ہے نا, انسان اپنا حال جانتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. چھپ چھپ کر جو میں کام کرتا ہوں, دل میں جو میں گندے خیالات پکاتا ہوں, جو پکاتی ہوں, اگر ہمارے دل کے وہ خیالات تصور کرو کہ اگر ہمارے دل کے سامنے ایک ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہوتی کہ جس میں جو دل کے خیالات ہم پکا رہے ہیں وہ خیالات اس اسکرین پر آ جاتے ہیں, تب تو لوگ فلمیں بھی نہ بناتے, یہی فلم دیکھ لیا کرتے. دادا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, ہماری تنہائی کے گناہوں کو, ہماری نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں, اور ہماری نیکیاں جب ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے صدقے میں اپنے کرم سے ہماری تعریف, ہمارا گمان اچھا لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. نعمت ہوئے نا. دادا دوسرا کام کیا, اپنے کو ایسا نہ سمجھے. دو کام ہو گئے. اور نمبر تین کام یہ کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. میرے توجہ ادھر رکھو, مضمون میں خلل پیدا ہوتا ہے, سمجھ گیا. آج کچھ نیند آ رہی ہے, میرے خیال میں ایک گھنٹے کی وجہ سے نیند آ رہی ہے. تو تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, یہ میں اپنے مرشد کی بات سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک گمان کی برکت سے مجھ کو ایسا ہی بنا دیجئے, بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دیجئے. دعا مانگنا عبادت بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو گیا. تو یہ تین کام کریں. تو بندہ بندے کی تعریف کرے, یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, دو قسم. تیسری قسم یہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرے کہ دیکھو میرے عاشق کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اگر مخلوق کے حقوق میں ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا یہ ہمارے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, بدنظری کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, فوراً ہماری عظمتوں کو یاد کرتے ہیں, ہمارے جوان کو یاد کرتے ہیں, جلال کو یاد کرتے ہیں, اور ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی صفت کو بیان کیا قرآن مجید میں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشاق کی چال کو, ان کے انداز کو, ان کی عاشقانہ اداؤں کو بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کی تعریف کرنا, چونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اور فرمایا کہ چوتھی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے کہ وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مومنین کے دل پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ تعریف میرے دوستوں، یہ تعریف قسم اللہ تعالیٰ کے خاص ہے، اور آگے کیا؟ رب العالمین، جو تمام عالم کی تربیت فرمانے والا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ رب العالمین کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ پالتا ہے، کہتے ہیں رحمانیت کے ساتھ اور رحیمیت کے ساتھ، یعنی اللہ پالتا ہے شان رحمت سے۔ فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان بناتا ہے، مصنوعات بناتا ہے، ہر چیز کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہے اور مشقت ہے۔ یہ جیسے کھیتی ہے، کھیتی بنانے سے پہلے ہل چلانا پڑتا ہے، وہ زمین کو چھیڑا جاتا ہے، کپڑا بنائے تو اس کو کینچی سے کاٹنا پڑتا ہے، اگر لوہے سے کوئی چیز بنائے تو اس کو آگ کے اندر تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پھر اس پر لوہے ہتھوڑے کے ساتھ چوٹے ماری جاتی ہے۔ فرمایا جتنی چیزیں بنتی ہے وہ مشقت اور مجاہدہ اور تکلیف کے عمل سے گزر کے چیزیں بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا اور جو اس کی تربیت فرمائی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ۔ اب میرے شیخ نے فرمایا لیکن تھوڑی سی مشقت ماں کو بھی ہوتی ہے، ماں باپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو ماں اور باپ کی ملاقات ہے اس کے اندر بھی لذت ڈال دی۔ یہ تخلیق انسانیت کا عمل ہونا ہے۔ اب وہ ماں باپ جس شوق سے جس روح سے ملاقات کر رہے، فرمایا اس میں بھی لذت ڈال دی، اور اس کے بعد کوئی چیز بنتی ہے، لوہا وغیرہ کتنا شور مچتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر بندے کی آنکھیں بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، سر بن رہا ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، ناک کے سوراخ بن رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں آدھا بن رہے ہیں، لیکن جس ماں کے پیٹ میں ہے اس ماں کو بھی خبر نہیں ہے کہ کب بچے کی آنکھیں بن رہی ہے، بچے کے کان، اور پھر کان کی فٹنگ اور سیٹنگ کہ ایک کان جیسا دوسرا ویسا، کان کے سوراخ، ناک کے سوراخ، آنکھوں کی لمبائی، آنکھوں کی چڑھائی، پلکے بننا، سر کا گول بننا، کسی چیز کا استعمال نہیں، کوئی لوہا نہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی چوٹ نہیں، کوئی چھیلنا نہیں، کوئی کاٹنا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے، اور پھر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ سورت کے نہیں فرما رہے، کیسے شان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا فرما رہے ہیں؟ فرمائے وہ پالتے ہیں شان رحمانیت کے ساتھ اور شان رحیمیت کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کیسے، وہ جو انسان جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون بنتا ہے غذاؤں سے، اور وہ جو غذا ہے اس بندے جس نطفے میں جس بندے کا پیدا ہونا مقدر ہے، وہ نطفہ خون سے بنتا ہے، اور وہ خون غذاؤں سے بنتا ہے، اور وہ غذا وہ سارے عالم میں منتشر ہوتی ہے، سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، کہ وہ علم الہی کے اندر وہ نطفہ کے خون سے بنتا ہے، اس میں جو غذا ہے وہ غذا سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا عجیب انتظام ہے کہ سارے عالم سے وہ غذا اللہ تعالیٰ اس بات تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی مدینے وہ اجزا، اگر اس بندے کا جس مدینے شریف کی کھجور میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج کرانے اور عمرہ کرانے لے جا رہے ہیں، اور اگر وہ عمرہ حج نہیں کروا رہے تو مدینے شریف کی کھجور کو اس کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے لبنان کی جیلوں میں ہے تو مکہ شریف میں جا کر لبنان کے کیلے کھا رہے ہیں، آسٹریلیا کی گندم میں ہے تو آسٹریلیا کی گندم منگوائی جا رہی ہے، الغرض جو غذا ہے، جو غذا ہے۔ اب گھر میں لیٹا سونے کے لیے لیٹا، اس کے کوئی دوست آگے، اس نے کہا یار چلو ذرا مجھے ضروری ملاقات کے لیے جانا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اب پتا چلا اس نے کہا میں اکیلا جانا نہیں چاہتا، تم یار سونے کے لیے لیٹ گیا ہوں، اب بہت صبح سویرے جلدی دفتر جانا ہوتا ہے، تھک جاتا ہوں، یار مجھے اکیلے جانا ہے، نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ اب وہ تو ساتھ اس کو لے جانا جا رہا ہے، وہاں گئے، وہاں کوئی کھانے اور پینے کی چیز موجود ہے، اب وہ جو بندہ اپنے مقدر کے استعمال کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس غذا کے اندر بھی اس بندے کے اجزاء موجود ہے، اب باپ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ بات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا. اب وہ غذا کھا رہا ہے, اس سے خون بن رہا ہے, اس سے نطفہ بن رہا ہے, اور وہی نطفے سے وہ بندہ پیدا ہو رہا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے بندے کہ جب میں نے تجھ کو قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ, جب میں نے تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو تو پورے عالم میں منتشر تھا, کہ جب میں نے تجھ کو پہلی مرتبہ اتنے عالم میں تو منتشر تھا اور تجھے باپ کے پاس جمع کر دیا, جب ایک مرتبہ یہ کام کر لیا تو قیامت کے دن تجھے دوبارہ جمع کرنا, تیرے منتشر اعضاء کو جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اگر میرے شیخ فرماتے ہیں ہماری پیدائش کے اندر, تخلیق انسانیت کے اندر یہ خود اس بات سے قیامت کی دلیل اس کے اندر موجود ہے کہ قیامت کی کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ, جو کافر نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جمع کرے گا, کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, یہ فرمایا کہ ہم یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, ایسا جواب دیا کہ خاموش کر دینے والا جواب کہ جب تو پہلی مرتبہ پیدا ہوا, تیرا جو اجزاء تھے سارے عالم میں بکھرے ہوئے تھے, منتشر تھے, جب باپ تک تیرے تمام منتشر اجزاء کو ہم نے باپ تک پہنچا دیا, جب ایک مرتبہ اول مرہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ کام کیا تو دوسری دفعہ, یعنی اس میں یہ جواب موجود ہے کہ دوسری دفعہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے جمع کرنا. تو رب العالمین الرحمن الرحیم, آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں کیا فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, فرمایا منصف اور جج نہیں فرمایا. کیوں؟ فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت اور شان رحیمیت ہے, شان رحمت ہے کہ وہ بندہ جو عدل سے, انصاف سے اور قانون سے نہیں بخشا جائے گا, میں اس کو اپنے فضل سے بخشوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں مالک ہوں, اور جس کو چاہوں جنت دے دوں. وہ مالک ہے, جس کو چاہے جنت دے دے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس گناہ گار کو آپ نے جنت میں کیوں دیا. کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین, کہ جنت جس کو چاہوں گا میں اپنے فضل سے دے دوں گا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ما یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے اور قوم کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کر دیں گے, اور جہنم کے اندر قوم کو پیدا نہیں فرمائیں گے, بلکہ جب جنت جہنم سے پوچھیں گے کہ حل بن مزید, تو جہنم کہے گی, جہنم کیا کہے گی؟ حل بن مزید, کہ اللہ نے اور بھی کچھ ہے وہ بھی دیجیے, حل بن تلاشی وہ تقول حل بن مزید, اور بھی کچھ اضافی دیجیے. تو اللہ تعالیٰ قوم کو پیدا نہیں فرمائیں گے. کیوں کو کیوں؟ میرے شیخ مرشد فرماتے ہیں وہ قوم جس نے کوئی نافرمانی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, اس کو پیدا کر کے جہنم میں ڈالنا یہ ظلم تھا, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اور اس قوم کو پیدا جس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی فرمان زبردانی نہیں کی لیکن جنت عطا فرمانی, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہی ملے گا. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین سکھایا. اب میں اپنے شیخ کی ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا جسے کہ ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت کے اندر ابھی سے یہ فریاد اور استغفار داخل کر دو کہ اللہ میرے اعمال آپ کے لائق نہیں ہیں, اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت کے اندر داخل کیا جاؤں اور جنت میں جاؤں. دادا اللہ میں آپ کی رحمت کی عدالت میں ابھی سے یہ فریاد داخل کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. اپنے فضل میں عدل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا, میں آپ کے فضل سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو جنتی اعمال عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دیجیے. کیونکہ آپ مالک ہیں, اگر آپ اس کو جنت میں بھیج دیں گے تو آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی, آپ کی جنت میں کمی نہیں ہوگی, لیکن اللہ میرا کام بن جائے گا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا جو کام تم بعد میں کرو گے ابھی سے دنیا کے اندر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیکھ کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیکھ کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دو, فریاد دائر کر دو, اللہ کی رحمت سے ابھی فریاد کر دو کہ اللہ میرے اعمال, اگر میں اعمال کیے ہیں وہ بھی قابل نہیں ہے, اگر میں آئندہ آپ کی فرما برداری کروں, آپ کو راضی کروں, ایک مٹھی جاری رکھوں, موچھوں کو صاف کروں, شلوار نخلوں سے اوپر رکھوں, جماعت سے نماز پڑھوں, آپ کے راستے میں مال خرچ کروں, زکات دوں, حج کروں, عمرہ کروں, علم کی اور دین کی بڑی بڑی محنتیں کروں, تبلیغ میں وقت لگاؤں, حج عمرہ کروں, شرعی نہیں پتا کروں، لیکن یا اللہ پھر بھی آپ کے امتوں کے شایان شان میں حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ سے ابھی تو درخواست پیش کرتا ہوں کہ اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ جس پر جنت مل سکے، دادا میں آپ کی رحمت سے ابھی سے اعمال کر کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اعمال کر کے ٹوٹے ٹوٹے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اپنے فضل سے ان اعمال کو قبول فرما کر اے مالک، اے میرے مالک مجھ کو جنت عطا فرما دیجیے، فرمایا دنیا کے اندر ہی یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے کہ اللہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما، اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ مونچھوں کو صاف افضل طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بھابھی سے پردہ کریں، چچی ممانی سے جو پردہ ضروری ہے وہ پردہ کریں، اور بیوی کی بہن سالی اس سے بھی پردہ کریں، اور یا اللہ تعالیٰ عورتوں کو توفیق عطا فرما کہ شوہر کے بھائی دیور جیٹھ سے پردہ کریں، اور شوہر کے رشتے داروں سے جن کے لیے پردے کا حکم ہے یا اللہ شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارا گھروں میں داخل ہونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مسجد میں آنا جانا، ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارے دین کی خدمتوں کی توفیق سب سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما لیجیے، یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، ہم جو مرد حضرات حاضر ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت صدیقہ کا مقام عطا فرما، اور جو عورتیں تشریف لائیں ہیں یا اللہ ان کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری میں جو ہم ہمت کو استعمال نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ہمتوں میں ہمت ڈال دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نور تقویٰ عطا فرما، عقل کامل عطا فرما، نور فہم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، ہر گناہ سے نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں کرائے کے مکان میں ہیں جو اپنا مکان دینا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیجئے، غیب کے خزانوں سے یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، یا اللہ تعالیٰ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، جو لڑکیوں کے اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیویاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اگر ہم آپ سے نہ بھی بننا چاہے تو اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اور اے عالم و خبیر آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، ہماری بے شمار حاجتیں ہیں، بے شمار ضرورتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری تمام حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی جان، ہمارے ہماری آبرو، اپنا مال آپ کی جائیں ذات پاک کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے احساس کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ جو نافرمانی میں گزرے اس کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ معافی بھی عطا فرما دیجیے، اس کی تلافی بھی فرما دیجیے، یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور ہمارے بیٹے قبول فرما، آنے والوں مردوں کو بھی قبول فرما اور عورتوں کو بھی اللہ قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشی عطا فرما، میاں بیوی میں آپس میں محبت ڈال دیجیے، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کو بچوں پر شفیق اور مہربان فرما، یا اللہ تعالیٰ شوہروں کو بیوی پر شفیق اور مہربان فرما، ظلم سے یا اللہ اس پر پاس فرما، جو بیوی شوہروں پر ظلم کر رہی ہے اس کو بھی یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور بیویوں کو شوہروں کا فرما بردار بنا, اور یا اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے, ظلم ظالم بننے سے بچا, اور یا اللہ تعالی ہمارے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جنہوں نے ہمارے حقوق دبا لیے ہیں یا اللہ تعالی ان ظالموں کو توفیق عطا فرما کہ ہمارے حقوق کو واپس کر دیں. یا اللہ تعالی ہماری گزارشات کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ سنت کی کتاب ہے, یہ حضرات تقسیم کریں گے.